تاکہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا, معصوم کیا بات ہے تمہیں, تم کیوں ایسے کھڑی ہو, پانی کیوں نہیں پلاتی ہو؟ کہنے لگی بات یہ ہے کہ ہمارے والد صاحب بہت بوڑھے اور ضعیف ہیں, ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے, لہذا جانوروں کو چرانے کے لیے بھی ہمیں جانا پڑتا ہے اور پانی پلانے کے لیے بھی ہمیں آنا پڑتا ہے, ہم ڈول نکال نہیں سکتی, لہذا جب یہ سارے پلا کے چلے جائیں گے تو ڈول میں جو پانی تھوڑا بہت بچا ہوا ہوگا وہ ہم پلا دیں گی, ہم اس انتظار کے اندر ہیں. موسیٰ علیہ السلام پر ہم اس کے کھڑے ہو گئے, کہہ جاؤ لاؤ اپنی بکریوں کو جلدی سے آگے بڑھے اور ڈول چھینا اس سے ان لوگوں سے اور چھین کر کے جناب کنویں میں ڈالا اور اکیلے کٹاخٹ ڈول نکالا, 4000 آدمیوں کی طاقت والا آپ اس کے لیے کیا بات تھی, انہوں نے جناب فٹافٹ ڈول نکالا ہاتھ رکھا لاؤ پلاؤ اپنی بکریوں کو, انہیں دودھ کو پانی پلوا دیا اور کہا جاؤ اپنے گھروں کے اندر, اس طرح سے آپ لوگوں کو باہر نہیں پھرنا چاہیے, چلے آپ لوگ اپنے گھر چلی جائیں. وہ جناب فوری طور پر انہوں نے بکریوں کو ہٹایا چلی گئی, اور جیسے ہی جلدی پہنچی تو حضرت صاحب علیہ السلام حیران ہو گئے کہ روزانہ تو میری بچیاں بڑی دیر سے آتی تھی بکریوں کو لے کر کے, آج بڑی جلدی آ گئی, کیا ہوا بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ آج تو بڑا عجیب واقعہ پیش آ گیا. کیا واقعہ ہوا؟ ہاں جی تو انہوں نے بتایا اپنے والد صاحب کو بتایا کہ یہ صورت حال ہوئی, ایک نوجوان تھا اس نے ہمیں اس طرح پانی نکال کے دے دیا, ہم پلا کے آ گئے, کہا ان کو بلا کر کے لاؤ. اب ذرا قرآن کریم کا ارتاب بھی دیکھیے اور پھر دیکھیے کہ قرآن کریم ہر طبقے کی نفسیات کو جانتا ہے, ہر طبقے کی فطرت کو سمجھتا ہے اور اس کے مطابق گفتگو کرتا ہے. قرآن کریم کہتا ہے کہ ان میں سے ایک لڑکی آئی تمشی عادت سے با حیا طریقے پر چلتی ہوئی, حیا یہ عورت کا زیور ہے جسے زیور قرار دیا گیا ہے, عورت سے اگر شرم و حیا نہیں تو ایسا ہے جیسے اس کا کوئی زیور ہی نہیں, اس کی کوئی حیثیت, تو شرم و حیا کے عالم میں آئی عالت ان دھڑوں کر یہ دیا کا جو ہمارا پکئی کرنا, کہنے لگی کہ دیکھیے ہمارے ابا جی آپ کو بلا رہے ہیں اور آپ نے جو پانی پلایا ہے تو مزدوری دینا چاہتے ہیں, آپ کو سلا دینا چاہتے ہیں. فرما جا رہا ہوں وقف القفت اور اللہ تعالیٰ ندو تمین قوم الظالمین. اب انہوں نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم کون ہو, انہوں نے اپنی تفصیلات بتا دی, انہوں نے تسلی دے دی, اللہ کے نبی تو تھے تسلی دے دی, فرمانے لگے کہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, اللہ آپ کو ظالموں سے نجات عطا فرمائیں گے. ابھی ابا کی ان سے یہ گفتگو ہو رہی تھی تو ایک بول اٹھی قالت احداهما یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت قوی الامین. ایک ان میں سے کہنے لگی ابا جی ان کو مزدوری پر رکھ لو نا, یہ کام بڑا اچھا کریں گے اور یہ اکیلے ہی کام کر لیا کریں گے, بکریوں کو پالنے کا بھی اور ہمارے گھر کا بھی, بڑے خبی آدمی ہیں اور بڑے امانت دار بھی ہیں. اب ظاہر ہے کہ دیکھیے قرآن کریم کا انداز دیکھیے, کوئی لڑکی نوجوان لڑکی کسی لڑکے کے بارے میں کہیں کہ بڑا طاقتور ہے تو ماں باپ کے لیے یہ بڑی شرم و حیا کا موقع ہوتا ہے کہ کوئی لڑکی کسی لڑکے کے بارے میں اس قسم کے تبصرے کرے. تو اب یہ تبصرہ باقی, لیکن انہوں نے اظہار کرنا تھا موسیٰ علیہ السلام کی طاقت کا جو انہوں نے ڈول کھینچتے ہوئے ظاہر کی تھی, لیکن اب اس کے لیے لفظ استعمال کیا کبھی, تو جب کبھی کہا تو اس کے ساتھ ہی امین کا اضافہ بھی کر دیا کہ بڑا ایماندار بڑا شریف انسان ہے, اس سے ہم نے کسی قسم کی بھی بے حیائی کی بات ہم نے نہیں دیکھی ہے جو اس قسم کی عمر کے لڑکوں کے اندر پائی جاتی ہے. بعض روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ جب وہ لڑکی بلانے کے لیے آئی نا تو وہ چل رہی تھی. میں یہاں ذرا بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ دیکھیے اللہ والے جو ہوا کرتے ہیں وہ کس طریقے پر اپنے کردار اور اپنے عزت و عصمت کی حفاظت کیا کرتے ہیں. آج کل تو اللہ والا اس کو کہا جاتا ہے جو عورتوں کو کسی کو بیٹی بنا لیا, کسی کو بہن بنا لیا, کسی کو ماں بنا لیا اور سب کے اندر گھسے ہوئے ہر وقت کہتے ہیں اللہ والے آتے ہیں جی, ان کا کیا کیا بات ہے جی, مجھے بتاؤ اللہ کے نبی سے بڑا تو اللہ والا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی عورتوں سے آزادانہ میل ملاپ نہیں رکھا ہے اور تعلقات نہیں رکھے ہیں, تو آج اگر کوئی اللہ والا کہلا کر کے اور عورتوں سے تعلقات استوار کرتا ہے اللہ کی قسم اس سے بڑا شیطان اور کوئی نہیں ہو سکتا, چاہے وہ کتنا بڑا نیک اور بزرگزیدہ سمجھا جاتا ہو, نبیوں کے خلاف کرنے والا کبھی نیک انسان نہیں ہو سکتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ آگے آگے چل رہے ہیں, موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے چل رہے تھے, تو اب ظاہر ہے کہ راستہ بتانے کے لیے تو آگے چلنے کی ضرورت تھی, لیکن عورت کا جسم مجسم عورت کو اللہ نے شرم و حیا بھی بنایا ہے اور مجسم پر تو عورت کا پورا جسم ہی زینت ہے. 18 بارے میں یہ بات آئی تھی نا جہاں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ زینت کا اظہار نہ کریں. زینت کوئی محفوظ زیورات کا نام نہیں, عورت کا پورا جسم زینت ہے. اس بنا پر اسے اپنے پورے جسم کو چھپانا ہے اور پورے جسم کو ظاہر ہونے سے بچانا ہے. ہاں قدرتی طور پر جو چیز ظاہر ہوتی ہے کہ باوجود برقع ہونے کے اور باوجود اچھا لباس استعمال کرنے کے پھر بھی اگر جسم میں کوئی اٹریکشن یا کوئی کشش رہ جاتی ہے تو اللہ معاف فرما دیں گے. ما یحلہ ما ظہر منہا کا مفہوم یہی ہے. خیر تو اب آگے کی چل رہی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فوراً کہا کہ آپ پیچھے آ جائیے, آپ پیچھے پیچھے چلیے, میں آگے آگے چلوں گا, لیکن چونکہ مجھے راستہ نہیں آتا آپ مجھے میرے پیچھے رہ کر راستہ بتاتی رہنا, لیکن آگے نہ چلیں کہ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ خیالات میں خرابی پیدا ہو سکے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ول پاور ہونی چاہیے ہمارے اندر. وہ ایک ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے, کہنے لگے کہ میں نے ایک صاحب کہتے تھے کہ صاحب عورتوں کے ساتھ اختلاط کرنے سے کیا فرق پڑ جاتا ہے. کہنے لگے میں نے نیمبو نکالا اور نیمبو نکال کر ان کے سامنے جو میں نے ایسے کر کے کاٹا تو وہ فوراً منہ بسورنے لگے اور منہ سنوارنے لگے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے منہ میں پانی آ رہا ہے. تو کہنے لگا نیمبو میں نے کاٹا ہے, تیرے منہ میں کیوں پانی آ گیا؟ تیرے اندر تو ول پاور ہونی چاہیے, اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکے. کہنے لگے یہ فطرت کی بات ہے. تو انہوں نے کہا پھر یہ بھی فطرت کی بات ہے کہ مرد جب عورت کو دیکھے گا تو اس کے جذبات میں ہجام پیدا ہوگا, عورت جب مرد کو دیکھے گی اس کے جذبات میں ہجام پیدا ہوگا, اور اگر پیدا نہیں ہوتا تو یہ بیماری کی علامت تو ہو سکتی ہے, کوئی اخلاقی بلندی کی علامت نہیں ہو سکتی. اب پھر یہ لمبا مسئلہ ہو جائے گا, میں یہی بات کو ختم کر رہا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پہنچے ہیں گھر پہ, حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کہنے لگے بھی دیکھو بات یہ ہے نوجوان, آپ میری بکریوں کو چرائیں اور ہم آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ 8 سال تک بکریاں چرائیں, لیکن اگر 10 سال پورے کر دیں تو بھی بہت اچھی بات ہے, میں آپ کو مجبور تو نہیں کرتا, لیکن 8 سال بکریاں چرانے کے نتیجے میں میں ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں گا. گویا ان کا مہر قرار پایا 8 سال کی مزدوری, 8 سال کی مزدوری مہر قرار پایا اور شادی طے پا گئی, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو چرانا شروع کر دیا. کہتے ہیں کہ 10 سال پورے کیے موسیٰ علیہ السلام نے. فلما قضى موسى الاجل وصاع باهله انس من جانب الطور نارا. آگے آپ بات کیا سن چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر کے واپس آ رہے تھے کہ آگ دیکھی, آگ کے پاس پہنچے تو آواز آئی کہ میں تو خدا ہوں, میں آگ نہیں ہوں. پھر اللہ نے 2 نشانیاں عطا فرما دی, ایک آقا کی نشانی اور ایک ہاتھ کی نشانی عطا فرما دی, اور اس طریقے پر موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچ گئے. اب جب فرعون کے دربار میں پہنچے تو یہاں یہ خاص بات کا تذکرہ کیا جو پہلے ذکر نہیں کیا گیا ہے. یہ القاعدہ والے بندے جو ہے نا آگے آگے آ کر کے بیٹھتے ہیں اور پھر بیچ میں حرکتیں بھی کرتے رہتے ہیں. آرام سے سکون کے ساتھ بیٹھا کرو, ورنہ القاعدہ والا بتا کر کے نا ان کے حوالے کر دیں گے. قرآن کریم نے تو قائد کہا ہے جو جہاد میں نہ جائے, انہوں نے مجاہدین کا نام القاعدہ رکھ دی, یہ بھی الٹی گنگا بہ رہی ہے. اچھا جی, تو اب یہاں کیا واقعہ پیش آیا ہے کہ فرعون نے اپنے وزیر حامان سے کہا, حامان کو میں بیوروکریسی کا نمائندہ کہتا ہوں, بیوروکریٹ جو ہے وہ ملکوں کی تباہی کا باعث بنا کرتے ہیں, کیونکہ ان کی نوکریاں مستقل ہوتی ہیں اور یہ مستقل پالیسی ساتھ یہ لوگ ہوتے ہیں, پالیسیاں یہ بناتے ہیں اور یہ وزیر وزراء جو ہیں ان پالیسیوں پر عمل کراتے ہیں. تو اصل بدماش اور ملک کو تباہ کرنے والا یہ طبقہ ہوا کرتا ہے, اور ان کی نمائندگی جو ہے وہ قانون کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر. فرعون نے قارون سے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ موسیٰ کا کوئی خدا ہے نہیں, لیکن وہ جو کہتا ہے نا کہ میرا خدا آسمانوں پر ہے, تو ابن الیسا ہو, ایک ٹاور بناؤ, ایک ٹاور تعمیر کرو جو سب سے اونچا ہونا چاہیے. کتنی منزلہ بلڈنگ جی؟ ہاں بڑی اونچی بلڈنگ, اونچا ٹاور ہو, میں اس کے اوپر چڑھ کر کے لال لی اتنے ہوئی لاری لاری موسا, میں اوپر چڑھ کے نا موسا کے خدا کو جھانک کر کے دیکھوں گا, اگر مجھے نظر آ گیا نا تو میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا, لڑائی کروں گا. چنانچہ اس نے بہت بڑی بلڈنگ بنوائی اور اس کے اوپر چڑھ کر کے تیر کمان میں چڑھایا اور جلانے والا مارا پھینک کر کے آسمانوں کی طرف, اور کہنے لگا میں موسا کے خدا سے جنگ لڑ رہا ہوں. اب ابھی تو یہاں تک پہنچنا خوش کا باقی ہے. اللہ تو اتنے بردبان اور حلیم ہیں کہ ایسے بدماشوں کو بھی اللہ گوارا کر لیتے اور برداشت کر لیتے ہیں. ابھی تو بہت دور منزل نظر آ رہی ہے. باصورت اس نے جان والا جو تیر چلایا نا, اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ یہ تین خون میں لت پت کر کے واپس کر دو. وہ تین خون میں بجھا ہوا جب واپس آیا, کہنے لگا, نعرہ لگایا کہ میں نے موسیٰ کا خدا مار دیا, میں نے موسیٰ کا خدا قتل کر دیا, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اب جناب والا اب کیا ہوا, اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اس کا دعویٰ اور یہ اس کا شور و شر تھا. اس نے کیا کیا, فجاتی اللہ کہتے ہیں فاخذنا ہو جنودہ ہو. جب اس نے یہ ظالمانہ انداز اختیار کیا تو ہم نے کہا کیا ہوا فرعون, اب میں تیرا حشر نشر کر کے دکھاتا ہوں. فاخذنا ہو جنودہ ہو فرمنا ہو فلیم فم ہو کے سکارا عاصمت الظالمین. ہم نے فرعون کو بھی پکڑا اور اس کے لشکروں کو بھی پکڑا اور اٹھا کر سب کو سمندر کے اندر پھینک دیا. ہم کو کئی فکار عاصمت الظالمین, دیکھو ظالموں کا عبرتناک انجام کیسا ہوا. وجعلناہم ائمتا یدعون الی النار ویوم القیامۃ لا ینصرون. اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ رب العزت اس تذکرے کو مسلسل چلاتے ہوئے آخر میں فرمایا قل فاتوا بکتاب من عند اللہ هو اهدى منهما فاتبعوه ان کنتم صادقین. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آگے پھر اللہ رب العزت تھوڑا سا قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں اور قیامت کے دن جو صورت حال پیدا ہوگی کہ اہل ایمان اور اہل کفر جس طریقے پر بیار و مددگار ہوں گے اسے وہاں پر ذکر کر رہے ہیں. وکیلت اور شرکاء برابر آداب, ان سے کہا جائے گا کہ اپنے شرکاء کو پکارو, یہ پکاریں گے لیکن وہ ان کے کام نہیں آ سکیں گے. لو انہم کانوا یہتدون وہاں تو کہ حکم آئے کا ہوا ما کان لہم الخیار. اللہ فرماتے ہیں تیرا رب پیدا کرتا ہے اور تیرا رب ہی اختیار کرتا ہے, ان لوگوں کے پاس کوئی اختیار نہیں. سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون وہاں تو کیا لو ما تکن صدورہم وما یعلنون وما یعلنون. تیرا رب ہی جانتا ہے ان کے سینوں میں جو چھپا ہوا ہے اور جس چیز کو یہ ظاہر کر رہے ہیں. وہ اللہ لا الہ الا اللہ ہو کوئی معبود نہیں وہی اللہ معبود ہے. لہ الحمد فی الاولی والآخرہ اسی کے لیے تعریفیں ابتدا میں اسی کے لیے تعریفیں انتہا میں. ولہ الحق والیہ ترجعون. پھر فرمایا قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ. تم نے غور نہیں کیا کہ اگر اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رات بنا دے اور اندھیرا چھایا رہے من الہم غیر اللہ یاتیکم بلیل بضیاء, بتاؤ اللہ کے علاوہ کوئی تمہیں دن کی روشنی عطا کر سکتا ہے. قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ. آپ کہیے کہ اگر ہمیشہ کے لیے اللہ دن بنا دے اور اندھیرا نہ آئے تو کون تمہارا خدا ہے جو تمہیں رات لا کر کے دے سکے اور تم اسے سکون حاصل کر سکو. افلا تبصرون کیا تم پھر بھی غور نہیں کرتے. تمہیں رحمت ہی اس اللہ کی رحمت ہے کہ جعل لکم اللیل والنہار اس نے تمہیں رات بھی اپنی رحمت سے عطا کی, دن بھی اپنی رحمت سے عطا کیا, رات اپنی رحمت سے عطا کی جی دس گنو تین تاکہ رات میں تم آرام کر سکو. بڑی تب تک ہوں من فضلی ہی اور دن عطا کیا تاکہ اس میں تجارت اور کاروبار کر سکو. بڑا اللہ تم تشکرون اور تاکہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتے رہو. اس کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ایک اور مد مقابل ذکر فرمایا. موسیٰ علیہ السلام نے جو چوکی لڑائی لڑی ہے نا باطل کے خلاف, سرمایہ داری کے خلاف بھی جنگ لڑی, بیوروکریسی کے خلاف بھی جنگ لڑی, اقتدار کے خلاف بھی جنگ لڑی, سیاسی میدان کے اندر بھی جنگ لڑی, اپنی قوم سے بھی مقابلہ کیا, ہر طرف پورے اترتے تھے اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہوئے. اس لیے اللہ نے بار بار ذکر فرماتے ہیں تو اب بیوروکریٹ کے ساتھ مقابلے کے بعد اب سرمایہ داروں کے ساتھ مقابلہ شروع ہو گیا. سرمایہ داروں کی دماغوں میں بڑا خطرہ ہوتا ہے, وہ دین کی بات کرنے والوں کو تو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب بات ہوئی تھی قارون سے, قارون جو تھا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا, بڑی اسرائیل میں سے تھا, بڑا غریب آدمی تھا. موسیٰ علیہ السلام نے انہیں طریقے بتائے, شریعت سمجھائی, اس نے اس کے مطابق کاروبار کیا, اس کے کاروبار میں بڑی برکت ہو گئی, بڑا پیسہ بڑا خزانہ ہو گیا. حاکم کہتا ہے کہ اتنا مال اس کے پاس ہو گیا کہ بڑے پہلوانوں کی ایک جماعت رکھنی پڑتی تھی چابیاں اٹھانے کے لیے, اتنی چابیاں تھیں پہلوانوں کی ایک جماعت اٹھاتی تھی. اور اسرائیلی روایات بتاتی ہے کہ 40 اونٹوں پر اس کے خزانوں کی چابیاں لا دی جاتی تھی. خزانہ کتنا ہوگا اللہ جانتے, کتنا ہوگا خزانہ. اب موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بھائی دیکھو اللہ نے تجھے عطا فرمایا, لہذا اللہ نے وحسن کما احسن اللہ الیک, اللہ نے تیرے اوپر احسان کر کے تجھے پیسہ دیا تو تو بھی احسان کر بندوں کے ساتھ اور غریبوں کی مدد کر اور اپنے پیسے میں سے زکات اور صدقات نکال. یہ کہنے لگا کہ کون اللہ, نعوذ باللہ من ذلک. کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی, میرا تجربہ میری سمجھ بوجھ, اور میں نے جناب ایم بی اے کیا اور بی بی اے کیا اور میں تجارت کے ڈھنگ اور طریقے جانتا ہوں اور میں نے کیا ہے, اپنی تجارت سے میں نے کمایا ہے, اللہ نے کیسے دیا میں نہیں مانتا اس بات کو, لہذا یہ میری دولت اور میرا مال ہے اور تم میرا مال چھیننا چاہتے ہو, اس بنا پر مجھ سے تم پیسے کا مطالبہ کر رہے ہو. وہ زکات اور صدقات کا جو چندے کا مطالبہ ہے, زراعتی کا تم اپنی جائیداد بنانا چاہتے ہو, یہ بھی اعتراض ہر دور کے اندر کیا جاتا ہے دینداروں کے ساتھ اور دین کا کام کرنے والوں پر. اب کیا ہوا, فخرج علی قومہ فی زینتہ. ایک دن کیا ہوا, ہارون نکلا بڑا پن ٹھن کر کے, بن سنور کر کے, بڑی آرائش کرتے باعث کے ساتھ نکلا, تو لوگ دیکھ دیکھ کے کہنے لگے یا علیہ سلانا اسلام آبود یا قارون. جیسے قارون کو مال دولت ملا ہوا ہے نا, کاش ہمیں بھی ایسے مل جاتا. لیکن ایمان والے کہنے لگے وہی رکھو تمہاری ہلاکت ہو, ثواب لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. جس کے بعد کیا ہوا, اس واقعے کو اللہ نے سورہ احزاب کے اندر ذکر فرمایا ہے, میں یہی بیان کر دیتا ہوں. قارون نے کیا کیا, قارون نے ایک عورت کو کچھ پیسہ دیا, وہ عورت فائشہ عورت, اسے پیسہ دیا اور پیسہ دے کر کے کہا کہ تو اتنا کر کہ جب موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو تورات سنا رہے ہو اور اللہ کے احکام بتا رہے ہو تو بیچ میں کھڑی ہو کر کے کہہ دینا نا کہ موسیٰ نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے, بے حیائی کا کام کیا ہے. یہ اللہ والوں کی کردار خوشی, یہ بھی ان کی گھٹی کے اندر داخل ہوتی ہے تاکہ ان کی بات معاشرے کے اندر نہ چل سکے. تو حضرت موسیٰ کے بارے میں اس نے اس عورت کو تیار کر لیا. اب ظاہر ہے اس عورت کو پیسہ تو اس نے دے دیا, عورت کا بھی فیصلہ تھا, لیکن عورت کی زبان تو اللہ کے قبضہ قدرت میں تھی. وہ کھڑی ہوئی اور کھڑی ہو کر کہنے لگی لوگوں سنو, قارون نے مجھے پیسے دے کر کہا ہے کہ موسیٰ نے میرے ساتھ غلط کام کیا ہے, میرے کہنے کے لیے کہا قارون. اب اس نے جب یہ بات کہی تو لوگوں کے سامنے بات آ گئی کہ یہ ساری شرارت تو قارون کی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا کہ یہ قارون, میں نے اس کی رہنمائی بھی ہر دور کے اندر کی ہے اور ہر دور کے اندر اس کے ساتھ تعاون کیا ہے, اور یہ آج کتنی حرکت تو اتر آیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بدعا کی, اللہ تعالیٰ نے کہا پھر ٹھیک ہے موسیٰ, آپ اسے جو سزا دینا چاہتے ہیں دے دیجیے. موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے لیے یہ سزا تجویز کی کہ قارون جس طرح فرعون کو سمندر کے اندر غرق کیا گیا, قارون کو زمین کے اندر دفا دیا جائے. یہ سزا تجویز کی موسیٰ علیہ السلام, اور موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا خود ہی یہی ہے تو اللہ نے حکم دیا ہے موسیٰ کو, لہذا موسیٰ زمین سے کہہ رہے ہیں کہ زمین پکڑ لے اس کو. زمین نے اس کے پاؤں کو پکڑا, پاؤں دھنس گئے, گھٹنوں تک دھنس گیا, پورے تک دھنس گیا. اب وہ معافیاں مانگ رہا ہے کہ موسیٰ معاف کر دو, غلطی ہو گئی, ایسا ایسی حرکت نہیں کروں گا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ عروج پر تھا, فرمانے لگے آج تیرے لیے کوئی معافی نہیں ہے. جب دھنستے دھنستے گردن تک آ گیا نا تو کہنے لگا لوگوں یہ موسیٰ جو ہے میرے مال پر قبضہ کرنے کے لیے مجھے زمین میں دھنساتا چلا جا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا لاؤ اس کا سارا مال اور اس کا مال لا کر اس کے سر پہ رکھ دو. وہ بھی دھس گیا زمین کے اندر اور اس کا خزانہ بھی زمین کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے دھسا دیا. تب جا کر کے موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا. اب ایک روایت میں نے پڑھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے دھسا دیا نا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ موسیٰ جب قارون آپ کی منت سماجت کر رہا تھا تو آپ نے اسے معاف کیوں نہیں کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ اس نے گستاخی بدتمیزی ایسی کی تھی کہ میرا غصہ تو ٹھنڈا ہو ہی نہیں رہا تھا, وہ کتنا بھی کہتا رہا میرا دل نہیں پسیجا اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے نہیں چھوڑنا ہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ وہ تجھ سے معافیاں مانگ رہا تھا نا, اگر مجھ سے ایک دفعہ بھی مانگ لیتا تو میں اسے معاف کر دیتا. اللہ کے آپ کو درگزر کے قربان جائے گی. انکار انسان ہے اور رب رب ہے, وہ اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ فرماتے ہیں فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. اپنے قارون کو اس کے گھر کے ساتھ اس کے محل کے ساتھ زمین میں دھسا دیا, اس کی مدد کو کوئی نہیں آ سکا. وقف الذين تمنوا مكانه بالامس. آگے اللہ فرماتے ہیں قیامت قیامت کے دن کامیابیاں ایسے انسانوں کو ملیں گی جو دنیا میں فساد نہیں مچائیں گے اور تکبر نہیں کریں گے. من جاء بالحسنۃ فله خیر منہا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا, وعدہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے اور مدینہ منورہ کے لیے نکل رہے تھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری آنکھوں میں آنسو جاری تھے. خانہ کعبہ کو بار بار دیکھتے اور یہ کہتے چلے جا رہے تھے کہ کعبہ تو مجھے دنیا میں سب سے عزیز ہے, لیکن میں کیا کروں کہ تیرے باشندے مجھے یہاں رہ کر اللہ کا نام نہیں لینے دیتے. اس کیفیت کے ساتھ جا رہے تھے, بڑے دلگیر تھے اور بڑے پریشان اور تکلیف کے اندر جا رہے تھے. اللہ نے قرآن کی آیت اتاری ان الذی فرض علیک القرآن. میرے نبی جس رب نے آپ پر قرآن اتارا ہے نماز رکے الا معاذ, وہ رب وعدہ کرتا ہے کہ آپ کو پھر خانہ کعبہ میں لوٹا کے لائے گا اور فتح کرائے گا. جیسے میں نے آج عشاء کے بعد بتایا نا کہ فتح مکہ اللہ نے اس مبارک مہینے کے اندر کرایا اور اللہ نے سرکار کالی کرنے والے کو پھر مکہ مکرمہ کے اندر اقتدار بنا کر کے اور وہاں پر واپس لوٹا کر کے بھیجا. ہم نے اپنے بزرگوں کا ایک طریقہ سنا ہے اور بزرگوں سے یہ بات سنی ہے, فرماتے ہیں کہ اگر تو عمرے کے لیے یا حج کے لیے چلا جائے اور وہاں سے جب الوداعی تمام کرے اور اس کے بعد اس آیت کو پڑھ لے ان الذی فرض علیک القرآن ذہبتک الی معاذ ومن جاء بالہدى ومن هو فی ضلال مبین, تو اللہ پھر اسے دوبارہ جانے کا موقع عطا فرما دیا کرتے ہیں. یہ سورۃ القصص کی 85 نمبر آیت ہے, اسے اگر وہاں پڑھ لیا جائے یا یہاں پر بھی اگر کوئی شخص اسے پڑھ پڑھ کر کے دعائیں مانگتا رہے تو اللہ اسے ضرور اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما دیں گے. اس کے بعد آگے سورۃ العنکبوت شروع ہو رہی ہے. عنکبوت مکڑی کو کہا جاتا ہے اور